اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة مجادلة مدينة میں نازل ہوئی اور جس طرح مدنی صورتوں کا انداز ہوتا ہے وہ انداز اس کا بھی ہے. مدنی صورتوں میں کبھی جہاد کی ترغیب ہوتی ہے, مدینہ میں منافق پیدا ہوئے تھے, کبھی منافقین کے اوپر رد ہوتا ہے, ان کی سازشوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور مدینہ میں ایک اللہ پاک نے مملکت وجود ملائی تھی, ایمان والوں کا ایک الگ معاشرہ بنا تھا, اس کے لیے مسائل کی ضرورت تھی, تو کبھی مسائل کا بیان ہوتا ہے. یہ مدنی صورتوں کی پہچان ہوتی ہے. آیتوں کے اعتبار سے اکثر مدنی صورتوں کی بڑی بڑی آیتیں ہوتی ہیں, مکی صورتوں کی چھوٹی چھوٹی آیتیں فصاحت اور بلاغت سے پر ہوتی ہیں. مدنی صورتوں میں بھی فصاحت و بلاغت تو ہوتی ہے, لیکن وہ انداز نہیں ہوتا جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے. سورہ مجادلہ جھگڑا کرنے والی صورت. تو صورت نے کسی سے تو جھگڑا کیا نہیں, صورت کے بالکل شروع میں ہی ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے صورت کا نام سورہ مجادلہ. اور دوسرے رکوع سے منافقین کی شرارت کا بیان ہے, اس میں ان کی دو تین سازشیں ہیں. ان سازشوں کے پس منظر میں ایمان والوں کو ان سازشوں سے بچنے کے اور کچھ آداب کی تعلیم دی گئی ہے. تیسرے رکوع سے منافقین کی یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے, اس پر رد ہے کہ ایک طرف اللہ سے دوستی, ایک طرف اللہ کے دشمنوں سے دوستی. سورت کے شروع میں کیا واقعہ ہے جس پر سورت کا نام سورہ مجادلہ؟ اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں نکاح کے بھی الگ الگ طریقے تھے, طلاق کے بھی الگ الگ طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا طلاق کا کہ مرد اپنی بیوی سے صرف اتنا کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, تو وہ پھر اس کی ماں ہی کی طرح ہو جاتی تھی. اس کے گھر میں تو رہتی تھی مگر میاں بیوی کے حقوق اس کو نہیں ملتے تھے, بلکہ جب تک بھی اس کے گھر میں رہے تو ماں کی طرح اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح بیچاری وہ ایک عجیب قسم کی زندگی گزارتی تھی کہ نہ وہ بیوہ نہ متعلقہ, یا یہ ہے کہ اس کے گھر کو چھوڑ کے چلی جائے. اس جہالت کا قرآن کریم نے دو تین جگہ اس سے پیچھے اشارتاً بیان فرمایا, قرآن فرمایا اس جہالت پر. یہاں وہ بات صاف صاف ارشاد فرمائی. ایک صحابی ہیں حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی اہلیہ تھی حضرت خولا بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے درمیان آپس میں کسی بات کے اوپر ناچاکی ہوگی, ذرا سا جھگڑا ہو گیا. حضرت اوس ابن ثابت نے ان کو کہہ دیا کہ چل تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, انت علیہ کا ظہری امی. ان کے بچے تھے بڑے بھی چھوٹے بھی, پریشان ہو گئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی کہ میرے گھر والے نے اس طرح کی مجھے طلاق دے دی ہے, اب میں کیا کروں, نہ میں بچوں کو چھوڑ سکتی نہ گھر کو چھوڑ سکتی, کروں تو کروں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفاظ کے مطابق اور احکام کے مطابق جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, فرمایا طلاق تو تجھے ہو گئی ہے. وہ بیچاری کبھی آپ سے شکایت کرتی تھی کیا کروں اس مسئلے کا حل, کبھی اللہ سے دعائیں کرتی تھی. اس کی شکایت اور اس کی دعاؤں کا تذکرہ ہے جس کو مجادلہ کہا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے ہی گھر میں تھی اور ایک کونے میں بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایتیں کر رہی تھی, مگر میں بھی اس کی بات کو پورے طور پر نہیں سن رہی تھی مگر پروردگار نے سن لیا. سورت کے بالکل شروع میں فرمایا اللہ نے سن لیا. اس مسئلے کا پھر نام پڑ گیا مسئلہ زہار, بیوی کو ماں کی پشت کی طرح قرار دینا, اور اس کا حکم کیا ہے وہ آگے بیان کیا گیا کہ جب یہ زہار کی نیت سے ہو تو اس کا حکم یہ ہے, اور اگر زہار کی نیت نہ ہو تو محض ایک گالی اور ایک بکواس ہے, اس سے کوئی حقیقت سامنے نہیں آتی ہے. بعد کے فقہا کہتے ہیں اگر کہیں پر ایسا رواج ہو اور یہ لفظ اس نے طلاق کی نیت سے بولا ہو تو اس سے طلاق ہو جائے گی. قدیم فقہا کہتے تھے کہ طلاق بالکل نہیں ہوگی, البتہ یا تو یہ جھوٹ ہوگا, ایسی خامخواہ کی بات ہوگی, بےہودہ بات ہوگی جس کے اوپر قاضی سرزنش کر سکتا ہے, البتہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر کہیں ایسا ماحول ہے اور اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے, بطور طلاق بولا جاتا ہے, تو پھر طلاق باین ہو جاتی ہے. بعد کے فقہا نے سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. یقینا اللہ نے سن لی قول التي بات اس عورت کی, التي تجادلك جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, تکرار کر رہی تھی, بحث کر رہی تھی, کچھ تو حل فرمائیے. فی زوجها اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتكي الى الله اور اللہ کے سامنے شکایتیں کر رہی تھی اپنی بے بسی کی, اپنی بے چارگی کی, بچوں کی, بلکہ شوہر کی بھی, ان کے اس لیے کہ ان کے شوہر ضعیف بھی تھے, کمزور بھی تھے, ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی. اللہ یسمع تحاورکما, اللہ ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے, اللہ ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس سے اس کے سننے اور اس کے دیکھنے کا اندازہ لگاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح بحث کر رہی تھی, اس انداز کو اللہ دیکھتا بھی ہے, اور وہ کیا کہہ رہی تھی اللہ سنتا بھی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, سب سے پہلے اس کا رد فرمایا کہ زبان سے کسی کو بول دینے سے کہ تو میری ماں ہے, یہ ماں نہیں ہوتی ہے. سورہ احزاب میں سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. یہ الذین یظاہرون, جو لوگ ظہار کرتے ہیں, منکم تم میں سے, من نسائہم اپنی عورتوں سے, ما ہن امہاتہم نہیں ہیں وہ ان کی مائیں, ظہار کرتے ہیں. اس لفظ سے خود پوری وہ کیفیت سامنے آگئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے. ہمارے ہاں تشبیہ شرط ہے, اگر محض کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے تو تب زہار کا مسئلہ نہیں ہے, جب یہ کہیں گے کہ ماں کی طرح ہے تو تب زہار کا مسئلہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, ما ہن امہاتہم یہ ان کی مائیں نہیں, ان امہاتہم نہیں ان کی مائیں, الا اللہ ولدنہم مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ, لَيَقُولُونَ ضرور کہتے ہیں, مُنْكَرًا ایک ناجائز بات کو, مُنْكَرًا ایک اجنبی بات کو, مُنْكَرًا ایک ناپسندیدہ بات کو, مُنْكَرًا ایک ناپسندیدہ من القول بات میں سے, وَزُورًا اور جھوٹی بات کہتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, ماں ہے نہیں کہتے, ماں ہے اور اسی سے پھر ہمارے وہ سارے مسائل نکل آئے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ میری دھرم بہن ہے یہ میرا دھرم بھائی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سب منقرب من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوٌ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اب تک جو کر چکے کہہ چکے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا یا کسی کی منہ سے اچانک ہی نکل گیا غلطی سے نکل گیا کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے بے ارادہ کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں گالی کے طور پر کہا تو گالی ہو گئی زہار کے لیے کہا کہ تم میرے لیے حرام ہے تو پھر زہار ہو گیا والذین یظاہرون من نسائہم اب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور جو لوگ زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے ثم یعودون لما قالوا ثم پھر یعودون لوٹتے ہیں لما قالوا اس بات کے لیے جو انہوں نے کہی اس پر تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو بحث ملے گی کہ پھر وہ لوٹتے ہیں اس بات کے لیے جو انہوں نے کہی اس کا ظاہری معنی تو یہی نظر آتا ہے نا کہ وہ اس بات کو دوبارہ کہتے ہیں پھر وہ لوٹتے ہیں اس بات کے لیے جو انہوں نے کہی تو ظاہری معنی یہ ہو گیا کہ اس بات کو دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ تو پھر کہہ دیا انتی آنے یہ کا ظاہری امی تو اس سے کیا مسئلہ سمجھ آئے گا تو آپ نے بخاری شریف میں جو اس کی تفسیر پڑھی ہوگی اگر ذہن میں ہے تو سب سے بہترین تفسیر وہی ہے اور بھی بہت طریقے سے تفسیر کی گئی کہ یہاں یعودون معنی میں ہے کہ اپنے بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے ہم نے جو بات کہی وہ ٹھیک نہیں کہی اگر اسی بات پر قائم رہیں گے اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک اس کا میرا مطلب ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر تو حرام ہوگی طلاق ہوگی طلاق باہم ثم یعودون پھر رجوع کرتے ہیں اپنی بات سے جو وہ کہہ چکے ہیں فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کو اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں ملنے سے پہلے غلام آزاد کرنا ایک کفارہ ذالکم توعظون به یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے فمن لم فتو تو کا مطلب ترتیب ہے پہلے نمبر پر غلام غلام آزاد کرے فمن لم تو جو نہ پائے یہ فمن لم یجد تو جو نہ پائے فصیام شهرین تو روزے رکھنے ہیں دو مہینے کے متتابعین مسلسل من قبل اس سے پہلے ان یتماسا کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں فمن لم یستطیع تو جو اس کی استطاعت نہ رکھے دو مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے مشکل ہے اس کے لیے فَإِطْعَامُ تو کھانا کھلانا ہے سِتِّينَ مِسْكِينًا 60 مسکینوں کا فَإِطْعَامُ تو کھانا کھلانا ہے سِتِّينَ مِسْكِينًا 60 مسکینوں کو اور اس کے بعد فَمَنْ لَمْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّى کی قید نہیں ہے اوپر تھی یہاں نہیں بعض حضرات نے کہا کہ اس کو اس پر قیاس کریں گے تو اس کا مطلب بھی ہے قبل ان یتماسا چھونے سے پہلے مطلق طور پر تو احناف کے ہاں بھی بالکل یہ شرط ہے قبل ان یتماسا پہلے ادا ہونا چاہیے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لیکن کھانے کے دور میں اگر کوئی ایسی بات پائی جائے تو اس سے ادائیگی ہو جائے گی ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ اس وجہ سے ہے لتؤمنوا باللہ کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر مطلب تمہارا ایمان ہے اس لیے یہ کفارہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے تم توبہ کرو اگر اللہ اس کے رسول پر تمہارا ایمان نہ ہوتا تو پھر اسی طرح ناپاک پڑے رہتے اللہ گناہوں سے پاک نہ کرتا ذالک لتؤمنوا تاکہ اور یہ بات اس وجہ سے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پر مستقیم ہو جاؤ ڈٹ جاؤ اس لیے یہ حکم ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور وہ اللہ کی حدیں ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور نافرمانوں کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب الالیم دردناک عذاب ہے ان الذين يحادون الله
ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم.
تو کوئی آدمی مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور صبح شام بیوی کو یہ باتیں بھی کہتا رہتا ہے, طلاق کی نیت بھی کرتا ہے, حرام کرنے کی بھی نیت کرتا ہے, زہار کی بھی نیت کرتا ہے, مگر اس کے باوجود پھر بھی اسی طرح کوئی کفارہ نہیں کچھ نہیں اور زندگی آپس میں نبھاتا رہتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں.
اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهِ, بے شک وہ لوگ يُحَادُّونَ
جو دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, حدو پر ہیں, دوسری سائڈ کھڑے ہیں, اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں, قُبِتُو وہ ذلیل کیے جائیں گے, كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ وہ لوگ ذلیل کیے گئے تھے جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی. یہاں آیتوں سے مراد صاف صاف احکام نازل کر دیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو, جمیعًا سب کے سب کو, ان لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا. کوئی کہے تو ایسے لوگ تو مزے مار رہے ہیں, زندگی تو ان کی گزر رہی ہے, ذلیل کہاں ہو رہے ہیں, وہ تو اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. جواب, یہ سزا کب ہوگی؟ یوما, جس دن یبعثہم اللہ جمیعا, اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, وہاں سزا ہوگی. یہاں کی ذلت, یہاں کی عزت, یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کیا. اور اللہ محلی اور سیوطی نے ہر جگہ یہاں پر تنبیہ کی کہ بتانے سے مطلب ہے سزا دے گا. بتانے کا مطلب یہی نہیں کہ بتا دیا تو نے یہ جرم کیا تھا, اچھا ٹھیک ہے, نہیں, یہ معاملہ ہے, بتا دوں گا میں تجھے. احصاہ اللہ ونسو, اللہ نے ان باتوں کو شمار کیا ہوا تھا, ونسو, اور وہ بھول چکا تھا. کتنی مرتبہ ایسے جھوٹ کہے, کتنی مرتبہ زہار کیے, کتنی مرتبہ ایسی گالیاں دیں, اور اس کے باوجود پھر میاں بیوی بنے رہے. احصاہ اللہ, اللہ نے شمار کیا ہوا تھا, ونسوہو, اور وہ بھول چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ نے کیسے شمار کیا ہوا تھا؟ کہیں آدمی رات کو تنہائی میں لڑتے ہیں اور پھر اس طرح کے بکواس کرتے ہیں, تو اللہ نے کیسے شمار کیا ہوا تھا؟ واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. کون اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ سب کو دیکھ رہا ہے, ہر بات کے اوپر گواہ ہے. اللہ کیسے گواہ ہے؟ اس بات سے بات نکلی, دیکھو بات میں سے بات نکلتی ہے. اللہ اس طرح گواہ ہے, آگے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جب بھی دو آدمی کانا پھوسی کرتے ہیں, کانوں کانوں میں باتیں کرتے ہیں, آپ مان کر یہ بات چلو کہ تیسرا ان میں سے اللہ ہوتا ہے. جب تین آدمی اس طرح کانوں میں ہیں, کسی کو پتا نہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور جب کسی طرح پانچ, دس, بیس, پچاس, سو, ہر ایک ان کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے, اللہ غائب نہیں ہوتا ہے, حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے ان کو اور سن بھی رہا ہے. واللہ سمیع بصیر, اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. میں نے کل ایسے ہی بات چلتے کر دی تھی, میں نے کہا ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ تو باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے, البتہ اللہ کے محبوب حاضر ناظر ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ حاضر ناظر ہے, یہ واللہ سمیع, اللہ سننے والا ہے, بصیر, دیکھنے والا ہے, جب بھی دو ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے, یہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, مگر وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت دینے کے بعد. اور وہ اضلہ اللہ من اتخذ الہہ ہواہ, جو اپنی خواہشوں کو خدا بناتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے, میرا پیٹ بھرنا چاہیے کسی طرح. اضلہ اللہ علی علم, اللہ علم کے باوجود اس کو گمراہ کرتا ہے. علم ہوتا ہے اس کے پاس, جانتا ہے, سب کچھ معلوم ہے, مگر اس کے باوجود گمراہ. اللہ معاف کر, حفیظ.
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات, یہ دو بندے کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں اللہ کو معلوم, اللہ تو جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے, و ما یکون اور نہیں ہوتی ہے, من نجوا کوئی سرگوشی, من نجوا کوئی بھی سرگوشی کہیں پر بھی تھوڑی سی کانا پھوسی سرگوشی, آپ سمجھتے ہیں نا جب والے کہتے ہیں خالی گوشے کرنا سرگوشی کو, سر کو ہٹا دو تو بس یہ بن گئی ڈوگری ہے پنجابی, وہ جی بھی گوشے کرنا کانوں میں باتیں کرنا چپکے چپکے, من نجوا نہیں ہوتی ہے کوئی بھی سرگوشی, ثلاثتن تین آدمیوں کی, الا ہوا رابعہم مگر وہ ان میں سے جو ان کا چوتھا ہوتا ہے, ولا خمسۃن اور نہیں ہوتی ہے پانچ آدمی کی سرگوشی, الا ہوا سادسہم مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے, تو کوئی کہے سات کر لیں گے اس سے کم کریں گے, ولا ادنا من ذلک ولا اکثر اس سے کم کی سرگوشی بھی نہیں ہوتی ہے, ولا اکثر اس سے زیادہ کی بھی نہیں ہوتی ہے, الا ہوا معہم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اینما کانوا جہاں کہیں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں جس وقت میں بھی سرگوشی کر رہے ہوں اس سے چھپ سکتے ہیں, ثم ينبئهم پھر وہ بتا دے گا ان کو بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے, یوم القیامہ قیامت کے دن, ان اللہ بما بكل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, میں نے عرض کیا تھا باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں, یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا یہ لفظ ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ ہی ویسے کریں نا جیسا ہو رہا ہے, جس سے لگے کہ ایک بات تھی اس میں سے ایک دوسری بات نکلی, اس میں سے ایک تیسری بات نکلی, تو باقی کے خود ہی آپس میں رب تھے, اس سے کیا بات نکلی کہ یہ سرگوشی کرتے تھے, اس سے منع کیا گیا تھا یہ کانا پھونسی کرنے, کانوں میں باتیں کرنا چپکے چپکے سے, اس سے منع کیا گیا تھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجلس میں کانا پھونسی کرنے سے منع فرمایا, یہ کیوں کرتے تھے دو بندے جہاں کھڑے ہوئے وہاں کانوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے, کس لیے, مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے, مسلمانوں کو ستانے کے لیے, مسلمان سوچتے پتہ نہیں کمبخت کیا مشورہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پلان کیا بن رہا ہے ان کمبختوں کا, خدائی فضل فرمائے, الم ترى الى الذين کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو, نهوا عن النجوى جن کو منع کیا گیا تھا عن النجوى سرگوشیاں کرنے سے, ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون پھر وہ لوٹتے ہیں لما اس چیز کے لیے, نهوا عنه جس سے ان کو روکا گیا جس سے ان کو منع کیا گیا, پھر وہی کام کرتے, ويتناجون بالاسم اور سرگوشی بھی جو کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں, تین کام ان کاموں کے لیے سرگوشی ہوتی ہے ان کی, وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ اور سرگوشی کرتے ہیں بِالْإِثْمِ کسی گناہ کے بارے میں, سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ ہیں, کوئی گندا پلان بنا رہے ہیں, وَالْعُدْوَانِ سرگوشی کرتے ہیں زیادتی کرنے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں, مسلمانوں پر کوئی ظلم زیادتی, وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور سرگوشی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے ساتھ, سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ, سرگوشی کرتے ہیں عدوان یعنی زیادتی کے ساتھ, سرگوشی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے ساتھ, اور اتنا ہی نہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی مجلس میں بھی سرگوشی کر لیتے ہیں, مجلس میں کیسی سرگوشی کرتے ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے, الفاظ کو ذرا ٹیڑھا کرتے ہیں اور مفہوم الٹے نکالتے ہیں, وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کی مجلس میں, حَيَّوْكَ سلام کرتے ہیں وہ کا آپ کو, حَيَّا يُحَيِّ تَحِيَّةً مانا سلام کرنا, حَيَّوْكَ سلام کرتے ہیں آپ کو بما ان الفاظ سے, لَمْ يُحَيِّ نہیں سلام کیا ہے کا آپ کو بھی ان الفاظ میں, اللہ اللہ نے آپ کو کیا سلام کیا, السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, وہ تو وہاں کا سلام ہے, دوسرا سلام ہے سلام علی المرسلین, یہ تیسرا سلام ہے, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
رسولوں پر سلام ہو, یہ اللہ نے آپ کو سلام کیا. اس کا خلاصہ تھا کہ ان کو کہنا تھا السلام علیکم, مگر وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. استغفر اللہ, ہم لوگ بھی ایسے بولتے ہیں, سلام علیکم لام کو کھا گئے. السلام علیکم اس کا مطلب تھا کہ تم جیو ہزار سال اور ہر دن کے ہوں ہزار سال, اور پھر یہاں بھی رہو عیش سے اور وہاں بھی رہو عیش سے. خالی جینا ہی مقصد نہیں ہے. اکثر ہمارے بزرگ دعائیں دیتے, اللہ لمبی عمر دے تاکہ دھکے کھاؤں. ایک وقت میں موت آنا بھی اللہ کی نعمت ہے. سورہ عبس و تولا میں آ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو موت نصیب کی. اور بہت دفعہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے اور دیکھا بھی ہوگا کہ اس موڑ پر انسان پہنچتا ہے کہ آپ جب بھی ان سے ملیں گے یہی دعا کر رہے ہیں کہ بس اب میرے لیے موت مانگو, اب تھک گیا ہوں, زندگی جی کے بہت جھیل ہو چکا. تو سلامتی کے ساتھ زندگی اور سلامتی کے ساتھ موت, وہ تو مانا تھا السلام علیکم, اور السلام علیکم کا مطلب تم مرو, تم پر خدا کی ہلاکت پڑے, تم پر خدا کا غضب نازل ہو. یہ السلام علیکم, یہ سلام کرتے تھے. اور حدیث میں وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہو, ہم دہرا دیتے ہیں, ہماری مجلس بھی اس سے بابرکت ہو جائے گی. وہ کیا کہ ایک یہودی آیا تھا آپ کے پاس اور آگا سے کہا السلام علیکم, آپ پر ہلاکت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھے, اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ کچن میں موجود, انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا تو ان کو بہت دکھ ہوا, اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا کا اس پر غضب نازل ہو, خدا کی اس پر لعنت نازل ہو, اسی پر تباہی پڑے. دیکھو کتنا دھوکا دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا وعلیکم, اور آگے بات بڑھی, وہ چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے تنبیہ فرمائی, عائشہ تم نے یہ کیا بات کہی؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب, آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے معلوم اس نے کیا کہا, اور میں نے جواب بھی اس کا دے دیا, لیکن اللہ کو الفاظ مجھے یاد نہیں رہے. وہاں کیا الفاظ ہیں حدیث کے, نازیبہ بات, یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو نازیبہ بات مسلمان کے منہ سے نکلے وہ پسند نہیں ہے. وہ گالیاں دیں ہم اس کے بدلے میں ویسے کہنے لگ جائیں, نہ جو وہ کہتے ہیں انہیں کو کہنے دو. میں نے جواب دے دیا, اس نے کہا کہ تم مرو, تم پر ہلاکت پڑے. میں نے جواب دے دیا تم پر, کہ جو میرے لیے مانگ رہے ہو وہ تم ہی پر پڑے, تمہارے لیے مناسب ہے وہ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اچھا یہ باتیں تو چل رہی ہیں ابھی منافقوں کی, تو یہ یہودیوں کا قصہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری شرارتیں یہودی سکھاتے تھے منافقین کو, ابھی آ رہا آخری رکوع کے اندر کہ یہ شرارتیں ان کو آئیں کیسے دماغ میں, کہ جواب ملے گا کہ کس نے سکھائی ہے؟ یہودیوں نے. یہودیوں سے سیکھ کر منافق بھی کہتے تھے السلام علیکم, استغفر اللہ. اور پھر دل کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور وہ کہتے ہیں اپنے دل میں لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهَ, ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا؟ بِمَا نَقُولُ, ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں. ہمیں عذاب نہیں آتا ہمارے اوپر, جب عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے, اگر رسول ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا. کھل کر بیٹھ جو بھائی, کھل کر بیٹھنے کا ہی مسئلہ آ رہا ہے, سب لائن سے بیٹھو. یہ آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ ترتیب سے بیٹھنا یہ بھی اسلام کا ایک ادب ہے, پہلے ہی چادر کھولنی چاہیے تھی زیادہ. یا وہ کھول لیں, چلو دوسری مجلس میں دیکھیں گے, فی الحال کھول کر بیٹھ جائیں. یہ دپائی ترتیب سے لگاؤ جی. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور کہتے ہیں اپنے دل کے اندر لولا يعذبنا اللہ, ہم کو اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا, سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ بما نقول, ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں. جواب ملا کہ تمہیں سزا کیوں نہیں ہوتی؟ حسبهم جہنم, کافی ہے ان کے لیے جہنم, وہاں ساری سزا ہو جائے گی, یہاں سزا کی کوئی ضرورت
نہیں ہے. حسبهم جہنم, ان کے لئے جہنم کافی ہے. کیا ضرورت ہے یہاں کی سزا کی؟ اصل سزا وہی کی ہے. یصلونھا, یہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر, بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ. ایمان والوں کو سکھایا گیا, یہ تو منافقوں کا کام ہے, لیکن تمہارے لئے ادب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اذا تناجیتم, جب تم سرگوشی کرو, اگر کبھی پڑ سرگوشی کرنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو پھر کیسے سرگوشی کرو؟ فلا تتناجوا بالاسم, مت سرگوشی کرو گناہ کے ساتھ. والعدوان, زیادتی کے ساتھ. ومعصیت الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ. وتناجوا بالبر والتقوى, اور سرگوشی کرو تقوی کے بارے میں, پرہیزگاری کے بارے میں. اگر کانوں کانوں میں بات کرنی ہو تو ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں, صدقے کی بات کرو. ایک آدمی کے کان میں جا کر کہو کہ بہت بہترین موقع ہے, مسجد بن رہی ہے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اپنی حلال کمائی سے جنت خرید لو, بہت اچھا موقع ہے. یہ سرگوشی کرو, یہ کرنے کی باتیں ہیں. یہ کیا سرگوشیاں ہیں؟ تقوی کی سرگوشی کرو, ایک دوسرے کو پرہیزگاری کی باتیں بتاؤ. وَتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, جس کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا, جانا اسی کے پاس ہے, تو پھر اس سے ڈرو نہ. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ, بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کو سرگوشی کرانے کا کیا فائدہ؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ غم میں مبتلا کریں. الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ حزن یحزنو, یہ غمگین ہونا اور غم میں ڈالنا, دونوں معنی ہے اس کا. لِيَحْزُنَ, تاکہ غم میں مبتلا کرے شیطان ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور شیطان نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو کچھ بھی. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر اللہ کے حکم سے. جب بھی کوئی نقصان پہنچے گا اللہ کے چاہنے سے پہنچے گا, شیطان کی کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا, جب تم سے کہا جائے تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ, مجلسوں میں وسعت پیدا کرو. فَسَحَا يَفْسَحُ کے معنی کھل کر بیٹھنا, مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو. مسئلہ کیا تھا؟ یہ بھی منافقوں کی ایک شرارت تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ قریب قریب ہو کر بیٹھ جاؤ. کس لیے؟ تاکہ ابو بکر, عمر, عثمان والی رضی اللہ عنہم اجمعین, ایسے بڑے صحابہ آئیں تو ان کو یہاں بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملے, وہ پیچھے بیٹھیں کہیں, تو مجلس میں گھٹ جاؤ تاکہ ان کو بیٹھنے کا موقع نہ ملے. فرمایا مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو, کھل کر بیٹھو. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ وسعت پیدا کرو مجلس کے اندر, فافسحوا, تو تم وسعت پیدا کرو مجلس کے اندر. وسعت پیدا کرنے کا مطلب کہ آنے والوں کو جگہ دو, ان کو بھی بیٹھنے کا موقع دو. سب ایسی ترتیب سے بیٹھو تاکہ وہ آئندہ آنے والے بھی بیٹھ سکے. یفسح اللہ لکم, اللہ وسعت پیدا کرے گا تمہارے لیے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اور جب کہا جائے تم سے اٹھو, یہ تو اٹھ جاؤ. کب اٹھنے کے لیے کہا جاتا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا لوگ مل کر آگے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی ایسا بندہ آتا تھا جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھانا چاہتے تھے, تو منافقوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو موقع ہی نہ ملے. آگے ہو کر بیٹھ جاؤ, جڑ کے بیٹھ جاؤ. اللہ کے حبیب پھر کسی کو فرماتے کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں, یہاں سے اٹھ کر کے, اور ان کو یہاں بیٹھنے دیں. تو یہ اس چیز کو بھی لوگوں میں پھیلاتے تھے کہ دیکھئے بڑی مساوات کی تعلیم دیتے ہیں, برابری کی تعلیم دیتے ہیں, وہاں تو مجلس میں بھی ہٹو بچو, اس کو آگے لاؤ, اس کو پیچھے کرو, اس کو ہٹاؤ, اس کو ادھر کرو, اس کو ادھر کرو. کیا عجیب ان کا طریقہ ہے. ایک واقعہ کم سے کم احادیث میں آیا ہے کہ کہ صفہ کے چبوترے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, کچھ بدری صحابی آئے, آپ نے ان کو بیٹھنے کے لیے فرمایا کہ ادھر بیٹھ جائیں, کچھ حضرات کو کہا, اس پر انہوں نے یہ شرارت کی. اللہ نے فرمایا جب تم سے کہا جائے کہ اٹھو, اٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ اونچا کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں, مطلب ایمان والوں کے بھی درجے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات, اور علم والوں کے لیے درجے ہیں. ایک بڑے عالم دین آگئے, آپ کی مجلس ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پاس جگہ دیں, مگر جو پاس میں بیٹھا وہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے, وہ ہل کے نہیں دیتا ہے. اس کا ادب سکھایا گیا, فرمایا ان کے لیے جگہ دو, اس لیے کہ علم کا تقاضا ہے ان کو مقام ملے. واللہ بما تعملون خبیر, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے. ایک تیسرا ادب, منافق لوگ کیا کرتے تھے, میں عرض کر چکا کئی مرتبہ, عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرنے کے لیے جمعہ کے دن کھڑا ہوتا تھا آگے آگے, اور لوگوں کو کہتا تھا مل کر بیٹھو, ترتیب سے بیٹھو, اللہ کے رسول آ رہے ہیں, غور سے سنو, ھذا رسول اللہ بین ظہرانکم, یہ اللہ کے حبیب تمہارے بیچ میں ہیں, غور سے بات سنو. عبداللہ ابن ابی منافق کہا کرتا تھا, تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں. اور ساتھ میں کیا کرتے تھے منافق لوگ, بغیر کسی مقصد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تھوڑی سی بات کرنی ہے پرائیویٹ طور پر, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ, تو باقی سب کو پیچھے ہٹایا اور خود آئے. بیکار باتیں کرتے تھے, اور کس لیے کرتے تھے, تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت کو ضائع کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی بات عام کر سکے. اور آپ اپنی زندگی کے سفر میں ہوشیار رہیے اس بات سے, جہاں بھی آپ کہیں مجلس لگائیں گے باقاعدہ پلان کے ساتھ لوگ اس لیے آئیں گے کہ آپ کے وقت کو ضائع کر دیں اور آپ کوئی کام کی بات نہ کہہ سکیں. اب ایسے وقت میں آپ ان کو پہچانیں گے کیسے, بیہودہ قسم کی باتیں کریں گے, ایسے فالتو بات کریں گے تاکہ جھگڑا ہو جائے مجلس میں اور آپ اپنی کام کی بات کہہ نہ سکیں. ایک مرتبہ ایک مجلس تھی ہماری, دین کی بات کرتے تھے, اللہ پاک نے مجھے بتا دیا, یعنی چہرے بتاتے ہیں نہیں, میں ان کا علم جانتا ہوں. ایک بندہ بیٹھتا تھا, مجھے لگا پہلے دن کہ ایمان سے محروم معلوم ہوتا ہے, بعد میں پتا چلا قادیانی تھا کمبخت. وہ مجلس کو ضائع کرنے کے لیے کیسی باتیں کرتا تھا. آپ ایک بات میں اس کی سناتا ہوں, بہت یعنی مکاری کے ساتھ کہنے لگا کہ حضور پگڑی باندھنے کے بڑے طریقے ہیں, بکروال بھی باندھتے ہیں, پٹھان بھی باندھتے ہیں, اسامہ کی بھی پگڑی باندھنے کا ایک طریقہ ہے, آپ بتائیے آج کے سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے, سنت طریقہ کس کا ہے پگڑی باندھنے کا. دیکھیے کوئی بات ہے پوچھنے کی, لیکن وہ کس لیے پوچھ رہا تھا, تاکہ مجلس الجھے, اور ایک اور اس کا مقصد تھا. تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہی اسامہ کا نام کیوں آپ بار بار لیتے ہیں, آپ کی کوئی اس سے دوستی تو نہیں, آپ ایجنٹ تو نہیں اس کے, مجھے بڑا خطرہ ہے آپ سے, وہ یہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا. تو جب میں نے کہا کہ لگتا ہے آپ اسامہ کے ایجنٹ تو نہیں ہو, ادھر آپ اس کی پگڑی بڑی بار بار ذکر کرتے ہو, بس دڑ پٹ پیاڑے کا دوبارہ نہیں نظر آیا. اس طرح کے لوگ ہمیشہ رہیں گے, قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, یہ تھوڑا ہے کہ بس وہ بات وہاں ختم ہو گئی. یہ بات کو الجھانا چاہتے ہیں, آدمی کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں, آدمی کو ان سے ہوشیار ہونا چاہیے. کون لوگ ہیں ایسے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ نے اس کے لیے ایک طور پیدا فرمایا, کیا کہ جو آدمی تم سے, وہ منافق آتے تھے کانوں میں باتیں کرنے کے لیے, فرمایا آئندہ جو بھی کوئی کان میں بات کرنا چاہے گا حضور سے, اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے صدقہ کرے. اب ایمان والا جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, وہ تو چاہے گا کہ میری زندگی کا محاصل سب کچھ لگ جائے, مگر ایک لمحہ تو مل جائے ان سے بات کرنے کے لیے. اور منافق کنجوس مکھی چوس وہ تو صرف اس لیے کرتے تھے کہ وقت ضائع ہو, ان کو تو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. تو انہوں نے کہا ہائے مصیبت, یہ عجیب بات ہوگی. پھر اس کو لگے پھیلانے لوگوں میں, کہنے لگے عجیب بات ہے, کہتے تھے ہمارے یہاں مساوات ہیں, اب تو بات کرنے کے لیے بھی پہلے رشوت مانگتے. سبحان اللہ, حالانکہ خود مانگی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا صدقہ کرو. یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے دان آجائی تم الرسولہ جب تم سرگوشی کرو رسول سے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے آگے کچھ صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور پاک کرنے والا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ صدقہ کرنا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پہلے بتا دیا کہ کوئی بہت غریب ہے اس بیچارے کے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لئے ہے نہیں فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بخشش کرنے والا ہے لیکن پھر اس کے لئے پریشانی کھڑی ہو گئی کہ بلال حمشی جیسے صحیب رومی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ صحابہ کہاں سے صدقہ کرے بیچاروں کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے تو انہوں نے سوچا اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو ہم کہاں سے صدقہ دیں گے تو بڑی مشکل ہو گئی اللہ نے ایک ادب سکھا دیا ایک طریقہ سکھا دیا ایمان والوں کو تو فوراً اس کے لئے دوسری بات حل پیش فرما دیا ادب تو یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ آدمی ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لئے کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے لئے ٹائم فکس کر لیں اور ملاقات کے لئے طے کر دیں کہ کس وقت میں لوگ ملیں ان مجبوریوں کے پیش نظر ایک طریقہ ہو گیا ایک نواب صاحب کے لئے لکھا ہے کہ بچارے بہت نیک تھے نیک اتنے تھے کہ اپنے ہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا جو آئے جب درخواست لے کر کے آئے لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا بھائی لازم ہے جو آدمی ہمارے ساتھ آئے گا ملاقات کرنے کے لئے پہلے 5,000 روپے سیکٹری کے پاس جمع کرائے بطور چندہ رسید بھی اس کی ساتھ ملے یہ بھی بتایا جائے گا کہاں خرچ کیا جائے گا تو جتنے فراڈی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ورنہ صرف تنگ کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں تو جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو فوراً اس کا حل بھی آشفقتم کیا تم ڈر گئے ان تقدمو کہ تم پیش کرو بین یدی نجواکم اپنے سرگوشی کے آگے صدقات اس صدقے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نہیں کر سکے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو وَأَطِيعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ خبر کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے اب اگر صدقے کے بغیر ہی حضور سے ملاقات کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر تنہا میں نے ہی عمل کیا ہے فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت پیش آئی بات کرنے کی گھریلو معاملے میں تو میں نے فوراً 1 دینار صدقہ کیا اور حضور سے ملاقات کی اور بات کی اور کسی کو یہ موقع نہیں ملا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ منافقوں کو شرارت سکھائیں کس نے تو میں اوپر بھی عرض کر چکا کہ یہودیوں نے سکھائیں تو ان کا یہودیوں سے کیا رشتہ ہے وہاں کیا لینے جاتے ہیں جواب دیا فرمایا دوستی انہی کے ساتھ ہے مگر کن کے ساتھ دوستی لگائی جن پر خدا کا قہر نازل ہوا انہوں نے کیوں دوستی لگائی یہ بھی اس کے قہر کے مستحق ہونا چاہتے ہیں الم ترى الى الذين کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو تولوا جو دوستی لگاتے ہیں میں نے 3 معنی کی طرف اشارہ کیا تھا منہ پھیرنا ملک کی حکومت سنبھالنا اور دوستی لگانا تولو دوستی لگاتے ہیں قوما ایسے لوگوں سے غضب اللہ علیہم اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان پر کون ہے جب بھی قرآن مغضوب علیہ کا تذکرہ کرے تو آپ سمجھیں کون ہے یہ یہودی یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں ما ہم منکم ولا منہم نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں مگر غرض کے بندے ہیں یہودیوں کے لئے بھی مخلص نہیں ہیں لا الہ الا ولا الہ الا نہ وہ تمہارے ساتھ نہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مفاد کے لئے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی آ رہا ہے تذکرہ کہ ان کے ساتھ جو نہیں ویحلفون علی الکذب اور جھوٹ کے اوپر قسمیں کھا جاتے ہیں وہم یعلمون حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے انہم ساء بہت برے ہیں ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے قسمیں کیا ہیں ڈھال کس لئے ہوتا ہے وہ جو رکھتا ہے نا آدمی کس لئے تاکہ تلوار کا وار نہ ہو اس کے آگے رکھتا تھا اب تو ڈھال نہیں رہا تلوار ہی نہیں رہی بچاری البتہ وہ جو پولیس والوں کا وہ چھاوڑا سا ہوتا ہے نا پتھروں سے بچنے کے لیے, اس قسم کی ایک چیز ہوتی تھی. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. کس لیے ڈھال بنا رکھا ہے؟ قسم کھا گئے بس, جتنے جرم کرتے جائیں کوئی سزا نہیں, قسم کھا کے باہر ہو گئے. فصدوا عن سبیل اللہ, دو معنی. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے راستے سے رک گئے, اللہ کے دین پر نہیں ہے, بس قسمیں کھاتے ہیں اسی طریقے سے زندگی. فلہم عذاب مہین, تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور دوسرے معنی, فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا. قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. لن تغنی عنہم اموالہم, کس لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں, کس لیے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں؟ اپنی جانیں, اپنے مال, اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. لن تغنی عنہم, نہیں کام آئیں گے ان کے اموالہم, ان کے مال. ولا اولادہم, نہ ان کی اولاد. من اللہ, اللہ کے مقابلے میں شیئن, کچھ بھی. اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہیں. جو جہنم میں جانے والا ہے اس کو کیا کام آیا مال دولت؟ ہم فیا خالدون, یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کب جائیں گے؟ یوم یبعثہم اللہ, جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. جمیعا, سب کے سب کو, سب دوبارہ زندہ ہوں گے. پھر کیا فرما؟ عجیب بات ہوگی, یہ دوبارہ زندہ ہوں گے کیونکہ دنیا میں ان کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے قسمیں کھانے کی عادت ہو گئی, اور یہ قسمیں کھاتے تھے جھوٹی. اللہ کے حبیب کو بھی معلوم تھا, مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ جھوٹے ہیں, مگر درگزر کرتے تھے. کیا فائدہ تکرار اور بحث کرنے سے؟ انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی. میں چلو ٹھیک, جیسا تم کہتے ہو ویسے ہی مان لیا. قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کو قسمیں جھوٹی کھانے کی اتنی عادت کہ اللہ کو بھی جھوٹی قسمیں کرنے لگ گئے, اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں. یوم یبعثہم اللہ, جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. فیحلفون لہ, تو اللہ کے لیے قسمیں کھا جائیں گے. کما اللہ کے لیے قسمیں کھائیں گے. کما یحلفون لکم, جیسا کہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے تھے. ویحسبون, اور گمان کریں گے. انہم علی شیء, کہ وہ کسی چیز پر ہیں. کسی چیز پر مطلب محاورہ ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ کام بن جائے گا, بھائی کھاؤ قسمیں. ہم مانی نہیں, ہم قسم کھا لیں گے, تھے نہیں ہم کبھی مخالفت, ہم نے کی نہیں. الا انہم ہم الکاذبون, سنو یہ جھوٹے ہیں, یہی جھوٹے لوگ ہیں, اور قیامت کے دن بھی یہ اللہ سے چھپ نہیں سکیں گے. ایک سوال پیدا ہوا, اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ مر کر کے اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے لگ گئے. کیا عجیب حال ہے. آدمی جب فراڈ کرنے لگے نا, پھر وہ اپنے خلاف بھی فراڈ کرتا ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جواب دیا کہ شیطان نے پورا کنٹرول کر لیا ان پر. استحبذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے. استحبذ یستحبذ استحواذ, قابو میں کرنا, گھیرے میں لے لینا. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. دشمن جب دشمن پر حملہ کرتا ہے اس سے ہتھیار چھینتا ہے. مومن کا ہتھیار تھا, وہ ذکر کرتا تھا اللہ کا تو برائیوں سے بچتا تھا. شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا. فانساہم ذکر اللہ, تو اس نے ان سے اللہ کی یاد ہی کو چھین لیا, اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا. بس پھر جب شیطان نے ذکر سے غافل کر دیا, اولئک حزب الشیطان, تو یہ شیطان کی پارٹی بن گئے. یہ سب شیطان کی پارٹی ہیں. الا ان حزب الشیطان, بے شک شیطان کی پارٹی. هم الخاسرون, وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو دشمنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. اولئک فی الاذلین, یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. اذلین, ذلیل تر لوگوں میں ہوں گے. اوہو, کیسے ذلیل ہوں گے؟ اس لیے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا. ورسلی, اور میرے رسول غالب آئیں گے. اور جب اللہ غالب, اس کے رسول غالب, ان کی ساری تدبیریں ناکام, تو پھر یہ کتنے ذلیل ہوں گے. سب تدبیریں کر رہے تھے دین کو شکست دینے کے لیے, دین تو غالب آ گیا, پھر کتنے رسوا. ان اللہ قوی, اللہ کیسے غالب آئے گا, اس کے رسول کیسے غالب آئیں گے. اللہ طاقتور ہے, عزیز, وہ سب پر غالب ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ لا تجد قوما
آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگ یؤمنون باللہ جو اللہ کو مانتے ہوں والیوم الآخر اور آخر کے دن کو مانتے ہوں یوادون پھر وہ محبت کرتے ہوں من ان لوگوں سے حاد اللہ جنہوں نے دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ولو کانو آباءہم اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں پھر سنو یہ کتنی عام بات ہے اللہ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک طرف ایسے لوگ ہیں وہ ایمان اللہ پر بھی لاتے ہیں اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں ہو نہیں سکتا چاہے وہ اللہ کے دشمن ان کے بھائی ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کے رشتہ دار ہوں چاہے ان کے باپ ہوں اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اس کو قتل کیا اپنے رشتہ داروں کو مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی کو اور ایک دوسرے صحابی ہیں انہوں نے اپنے سگے ماموں کو کوئی رعایت نہیں ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ ابا جی جنگ بدر کے اندر آپ ایسے موڑ پر تھے کہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا میں دشمن کی طرف سے آیا تھا لیکن میں نے ترس کھایا میں نے کہا بڈھا ہے باپ ہے میرا رہنے دیتا ہوں فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی اگر تو میرے قابو میں آتا تجھے میں کبھی نہ چھوڑتا ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اور پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اور اللہ نے ان کی خاص تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے ما هو الروح ہا ہنا اپنی طرف سے خاص مہربانی کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ان کو پھر بھائی بند اور رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی اللہ کے دین کے مقابلے میں یہ کوئی آسان کام ہے آدمی گھر والوں کا دشمن بن جائے دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے فرمایا اللہ ان کی خاص مدد کرتا ہے اور دوسرا ترجمہ بروح منہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی روح وحی کو بھی کہا گیا نا وحی کے ذریعے سے کیسے یہ احکام نازل ہوئے ایمان والوں کی کمر مضبوط ہو گئی انہوں نے فرمایا اب ہم کسی خدا کے دشمن سے دوستی کرنے والے نہیں چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو چاہے ہمارا باپ ہو وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغوں میں ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے وہ شیطان کی پارٹی یہ اللہ کی پارٹی اور سنو الا ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک شیطان اللہ کی جماعت یہی غالب آنے والی ہے